السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے شمال مغرب میں طوفانی بارشوں کے باعث پیش آنے والے مختلف واقعات میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان نے اس امریکی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے جو سڑک کے ایک مہلک حادثے میں ملوث ہیں. پاکستان میں حال ہی میں قائم ہونے والی پشتون تحفظ موومنٹ کے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جلسے کا آغاز ہو گیا ہے. اور سابق ہاکی اولمپئن گول کیپر منصور احمد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 49 سال تھی. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
نئی دہلی میں ہونے والی ایشیا میڈیا کانفرنس کے مقررین سے پاکستان کی سرکردہ ٹی وی اور میڈیا شخصیت منیزہ ہاشمی کا نام آخری لمحوں میں نکال دیا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. فوج نے اندرون ملک گولہ بارود تیار کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو حتمی شکل دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خودکش بم حملہ آوروں سمیت مسلح افراد نے مشرقی ننگرہار صوبے میں اتوار کے روز ایک حکومتی عمارت پر دھاوا بول دیا جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے. انڈونیشیا کی پولیس نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز 3 گرجا گھروں پر خودکش حملوں کا ذمہ دار ایک خاندان تھا جس میں 9 عمر افراد اور بچے شامل تھے. سورابایا شہر میں ہونے والے ان حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو گئے تھے. اور فرانس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز وسطی پیرس میں چاقو کا مہلک حملہ کرنے والا شخص فرانسیسی شہری ہے جو مسلمان اکثریت والی روسی جمہوریہ چیچنیا میں 1997 میں پیدا ہوا تھا. اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس وقت کراچی کے سہراب گوٹ علاقے میں پختون تحفظ تحریک کا جلسہ عام ہو رہا ہے. ہمارے ساتھی کراچی میں محمد ثاقب جلسہ گاہ میں موجود ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور تفصیلات کیا ہیں. جی السلام علیکم ثاقب.
جی وعلیکم السلام خالد حمید صاحب.
فرمائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت منظر؟
جی دیکھیے, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج پشتون تحفظ موومنٹ کے تحت جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اور یہ جلسہ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ الاتف اسکوائر میں ایک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. اور جہاں تک نظر پڑ رہی ہے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو یہاں پر موجود ہے. نہ صرف یہ کہ پشتو بولنے والے افراد یہاں پر بڑی تعداد میں شریک ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں, بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہیں وہ اسٹیج پر موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں. اب تک جو سربراہ ہیں موومنٹ کے منظور پشتین, وہ آخری اطلاعات تک اب تک وہ حیدرآباد پہنچے تھے جو کہ کراچی سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ راستے میں ہیں اور ان کو بارہا روکا گیا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے. تاہم اب جو ہے وہ ایک بار پھر کراچی کی جانب گامزن ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پر پہنچیں گے. انتظامیہ کی جانب سے آخری موقع پر جلسے کی اجازت دے دی گئی تھی اور یہاں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے سیکیورٹی کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے مطالبات رکھے ہیں. جو موومنٹ کے تحت جو تقاریر کی جا رہی ہیں ان میں کئی اہم نکات ہیں, جن میں سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جس کا تحفظ پاکستان کے آئین میں کیا گیا ہے ان کو بحال کیا جائے, وہ لوگ جو کہ لاپتہ ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے, اگر ان پر کوئی الزامات ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے, ادروائز ان کو رہا کیا جائے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پر جو کہ لاپتہ ہیں, ان کے عزیز و اقارب یہاں پر پہنچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے والد ہیں, کسی کے کزن ہیں, یہاں پر پہنچے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ان نکات پر مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, کیونکہ یہ وہ ایسا ایشو ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے, سوشل جسٹس کا ہے اور اس طرح کے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. مختلف این جی اوز کے اور سوشل ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں, پائلر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, عورت فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑے اہم وکلا یہاں پر موجود ہیں اور اپنا نقطۂ نظر یہاں پر پیش کر رہے ہیں. تو لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور انتظار ہو رہا ہے منظور پشتین کا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حیدرآباد سے کراچی کی جانب گامزن ہیں. وہ آئیں گے یہاں پر خطاب کریں گے. اس سے قبل لاہور میں کافی بڑا جلسہ کیا تھا منظور پشتین نے, اور اس کے بعد اس سے پہلے سوات میں اور جو پشاور میں بڑا جلسے کیے تھے. اب جو ہے یہ کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے. اس وقت بھی تقاریر کا سلسلہ جاری ہے اور منظور پشتین کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کب آتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے شام 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جلسہ ختم کر لیا جائے. تاہم اب تک یہ جلسہ جاری ہے اور اس وقت پاکستان میں شام 7:10 بجے ہو چکے ہیں, لیکن یہ جلسہ اس وقت بھی جاری ہے. اور انتظامیہ سے بات چیت کی ہے پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی منظور پشتین آتے ہیں وہ اپنا مختصر یہاں پر خطاب کریں گے اور اس کے بعد وہ جلسہ وائنڈ اپ کریں گے.
اچھا یہ بتائیے گا,
منظور پشتین کا انتظار بھی جاری ہے
ثاقب, یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں خاص؟
جی بالکل, دیکھیں پہلے تو انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کنسرنز کی باعث اس کو اس موومنٹ کو اجازت نہیں دی گئی. وہ یہ موومنٹ چاہ رہی تھی کہ وہ باغ جناح, جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار سے متصل ایک گراؤنڈ ہے, وہاں پر یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے. اور اس پر آخری لمحے یہاں پر اجازت دی گئی ہے, لیکن جگہ جگہ پر پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے. رینجرز یہاں پر موجود ہے جو کہ گراؤنڈ کے اطراف میں موجود ہیں اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. تاہم جو گراؤنڈ کے اندر کی جو سیکیورٹی ہے وہ منتظمین کے اپنے پاس ہے. منتظمین کے جو یہاں پر رضاکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ کے رضاکار موجود ہیں جو کہ تمام تر انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے تقریباً 1000 پولیس اہلکار گراؤنڈ کے اطراف میں اہم عمارتوں پر, اونچی عمارتوں پر تعینات کیے گئے ہیں, اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر صورتحال کو بڑی کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. جی
بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. تو کراچی سے ہمارے نمائندے تھے محمد ثاقب, جو سہراب گوٹ میں اس جگہ پر موجود تھے جہاں پختون تحفظ تحریک کا جلسہ عام ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ منظور پشتین اب تک وہاں نہیں پہنچے ہیں اور ان کا انتظار ہو رہا ہے. اس دوران مقررین وہاں تقریریں کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے خاصے انتظامات کیے گئے ہیں. پاکستان کے شمال مغرب میں طوفانی بارشوں کے باعث پیش آنے والے مختلف واقعات میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے حکام کے مطابق ہفتے کو دیر گئے قبائلی علاقوں اور صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں سے مختلف گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے جانی نقصان ہوا ہے. حکام کے بقول سب سے زیادہ جانی نقصان باجوڑ ایجنسی کے علاقے میون میں ہوا, جہاں گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. باجوڑ کے علاقے مامند میں ایک مدرسے کی چھت گرنے سے کم از کم 6 بچے ہلاک ہوئے. پاکستان نے اس امریکی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے جو سڑک کے ایک مہلک حادثے میں ملوث ہیں. امریکی دفاعی اتاشی جوزف ایمینوئل ہال ہفتے کے روز ایک امریکی فوجی طیارے میں اسلام آباد کے فضائیہ کے اڈے سے روانہ ہونے والے تھے, لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی اور سفارت خانے واپس بھیج دیا گیا. سیکیورٹی حکام نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ کو اس کی تصدیق کی ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ہال کو لے جانے کے لیے افغانستان سے ایک امریکی فوجی طیارہ آیا تھا, لیکن وہ ان کے بغیر واپس چلا گیا. امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے صورتحال پر تبصرے سے انکار کر دیا, اور نہ ہی انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید کی کہ ہال کو ملک چھوڑنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس فیصلے نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو مزید ہوا دی ہے. پاکستان کے سابق ہاکی اولمپئن گول کیپر منصور احمد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں. وہ کافی عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں زیر علاج تھے. ان کی عمر 49 سال تھی. دوران علاج انہیں 7 اسٹنٹس لگائے گئے تھے, جبکہ ان کے گردوں اور پھیپڑوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا. ڈاکٹروں نے انہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کی پیوندکاری کا مشورہ دیا تھا. مقامی میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آج صبح سے وینٹیلیٹر پر تھے اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل تھے. منصور احمد پاکستان کے لیے 338 انٹرنیشنل ہاکی میچز کھیل چکے تھے. انہوں نے 1986 سے سن 2000 کے دوران اپنے کیریئر میں 3 اولمپکس اور کئی ہائی پروفائل ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی. وہ 1994 کے ورلڈ کپ میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہیرو کہلاتے تھے. منصور احمد ہی وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے 24 سال قبل پاکستان کو چوتھی مرتبہ ہاکی کا عالمی چیمپئن بنوانے میں کردار ادا کیا تھا. سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک انٹرویو میں ممبئی حملوں کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے اس پر ملک میں سیاسی بحث زور و شور سے جاری ہے۔ پاکستانی مبصرین اور تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں سیاسی و سماجی حلقے سابق وزیراعظم نواز شریف کے اس بیان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں جو بظاہر بھارت کے اس موقف کو تقویت دیتا ہے کہ پاکستان نے 2008 میں ممبئی شہر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے ملزموں کے خلاف مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے۔ پاکستان کے موکر انگریزی اخبار ڈان سے ایک انٹرویو میں نواز شریف نے بظاہر بین الاقوامی برادری میں پاکستان کی تنہا ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان کا بیانیہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول ہم نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے، افغانستان کا بیانیہ قبول کیا جا رہا ہے ہمارا نہیں، اور ان کے بقول ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عسکریت پسند تنظیمیں اور غیر ریاستی عناصر سرگرم ہیں، اور کیا وہ انہیں سرحد پار کر کے ممبئی میں 150 لوگوں کو مارنے کی اجازت دیں، اور ان کے بقول ہم اس مقدمے کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچا سکے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ یہ بات چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے بیان کے بعد مقامی ٹی وی چینلز اور سماجی میڈیا پر ان کے بیان کو متنازع قرار دیتے ہوئے ایک بحث چھڑ گئی، جبکہ حزب مخالف کی دونوں بڑی جماعتوں نے سابق وزیراعظم کے بیان کو ملکی مفاد کے منافی قرار دیتے ہوئے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعض مبصرین کے خیال میں نواز شریف کا یہ تازہ بیان ملک کی عدلیہ اور ملک کے مقتدر حلقوں سے متعلق بظاہر ان کے عدم اطمینان کا مظہر ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو اپنی پوزیشن یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انڈیا سے تعلقات یہ اچھے رکھنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو فوج ہے اس کی جو قیادت ہے وہ نہیں چاہتی اس طریقے سے، تو آج کل ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ جوڈیشری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی ہے، تو آپ کو پتا ہے وہ پھر اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور تاکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو میں بھی کچھ اپنی طرف سے وہ باتیں کروں جس سے کہ یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ متاثر ہوں۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی سہیل وڑیش کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے اس بیان کے بظاہر مخاطب بین الاقوامی حلقے ہیں۔
ڈیفینیٹلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ناراض ہوگی، ان کے راستے میں جو پہلے رکاوٹیں ہیں وہ اور بڑھے گی۔ دوسری طرف شاید اس بیان سے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہی جنگ لڑ رہا ہوں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا روسی صدر یا چینی صدر یا اور جو دوسرے پاکستان کے حامی ہیں یا پاکستان کے کردار سے مخالفت کرنے والے ہیں وہ کہتے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل فورم پر وہ پہلی دفعہ اپنی بات لے کر گئے ہیں۔
ادھر حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے یہ بیان واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کی ساکھ مجروح ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نواز شریف کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زبان بولنے والا قرار دیتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی۔ بھارت اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ممبئی حملہ کیس کی سماعت کو مکمل نہ کرنے کے حوالے سے دباؤ کا سامنا رہا ہے، تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ بھارت سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وہ ممبئی حملوں کے ملزموں کے خلاف شواہد فراہم کریں تاکہ ان کے خلاف مقدمے کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے۔ اسلام آباد کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ ملک میں سرگرم شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے حالیہ سالوں میں کئی مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ تھی، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اسی انٹرویو پر مبنی ہماری ساتھی شہناز عزیز نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی اور ان کی رائے معلوم کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
سمن کامران بخاری یہاں واشنگٹن میں سیاسی اور دفاعی امور کے ایک اہم تجزیہ کار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا بیان بہت سارے لوگوں کے لیے اچنبھے کا باعث ہے، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کوئی بیان دیا ہے۔ کامران بخاری نے کہا کہ بہرحال اسے نواز شریف کی سیاسی دشواریوں کے پس منظر میں بیشتر دیکھا جا رہا ہے۔
ان کا ہدف کیا ہے، وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پوری طریقے سے بتانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ اس قسم کا بیان جو ہے خطرناک بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے، ان کی مقبولیت کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ان کا سپورٹ بیس ہے یہ ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے، تو یہ ایک مہمہ ہے فی الحال فی الوقت جو ہے۔
بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ عدالتوں میں چلایا جائے بدعنوانی کی وجہ سے، تو اس کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بیان دیں جو تھوڑا سا اور ہٹ کر ہے، اور انہیں اس کی بنا پر فوج کی جانب سے کوئی کاروائی کی جائے، تو اس میں کہاں تک صداقت نظر آتی ہے آپ کو؟
ایک چیز تو صاف ہے کہ چونکہ وہ ایک سیاسی ایکٹر ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کو سیاسی فائدہ تو نظر آ رہا ہوگا اس، اور پھر جیسے جو ہے آپ نے کہا کہ ان کے خلاف جو بدعنوانیوں کے کیس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی وہ اپنا اس چیز کو حربہ استعمال کر رہے ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے اگر کوئی کاروائی ہونے والی ہے تو وہ ایک دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیج رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ میرے خلاف کاروائی کریں گے تو میں جو ہے نا یہ میں بولنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر میرے پاس بھی آپ کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی مواد ہے، تو یہ لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اسپیکولیشن ہیں، یہ پوری طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور اس موقع پہ کیوں کہا اور اس وقت میں وہ بات ہی کیوں ہو رہی ہے جبکہ ملک جو ہے وہ الیکشن کی جانب جا رہا ہے۔
اچھا کامران، حالیہ دنوں میں کافی اقدامات جو ہیں دہشت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اور خود پاکستان کے جو موقف ہے دہشت گردی کے، اس پر ہمیں امریکہ کی جانب سے تنقید بھی نظر آئی اور بہت سی چیزوں میں بھارت کی تائید نظر آئی، تو اس بیان کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہاں امریکہ میں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کا بیان ہے اس کا ایک ٹارگیٹ آڈینس امریکہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ امریکہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں اس ملک میں جو ہے دہشت گردی خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہی نکالا جا رہا ہے، اور وہ اپنی طرف توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا بیان لے کر بھارتی میڈیا اس کو چھال رہا ہے، امریکہ میں ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کس حد تک امریکہ کے اندر اس کی بازگشت ہوگی وہ مطلب اس کا دار و مدار بہت سارے اور فیکٹرز پر ہے کہ یہ کتنی یہ بات امریکہ کے لیے کتنی اہم ہے، یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت امریکہ کے درمیان بھی کشیدگی چل رہی ہے، وہ ان کا جو ڈپلومیٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے، ملک سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ اپنی طرف توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک پوٹینشیل ایلائی کے طور پہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے لیے، دیکھیں میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے میں کتنا کام کرنا چاہتا ہوں۔
تو سامعین، یہ تھے کامران بخاری۔ عیاں طور پر بھارت میں اس بیان پر وسیع رد عمل نظر آیا ہے۔ ونود شرما نئی دہلی میں ایک ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے بیان کو بھارت کے سیاسی حلقوں میں کس حد تک اہم تصور کیا جا رہا ہے، ونود شرما نے اس پر زور دیا کہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ نواز شریف بھارت سے اچھے تعلقات رکھنے کے حق میں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کارگل کا تنازع ہوا تھا اس وقت بھی میاں نواز شریف اور فوج کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف کے درمیان اختلاف رائے کی خبریں سامنے آئی تھیں، اس لیے ان کے اس بیان پر پاکستان میں ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے جو فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا،
یہی ہے جو بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کا جو ٹیررزم کا نریٹو ہے، جو دہشت گردی کا نریٹو ہے کہ پاکستان بھی اس کا ایک بھاری وکٹم ہے، اس نے اتنی عام جانیں گئی ہیں وہاں پر، اتنی انوسنٹ لائفز گئی ہیں اور ان کے فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو وہ جو نریٹو آج کے دن بک نہیں رہا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، تو اس بات پہ تو توجہ دینی چاہیے نا وہاں پر جو لوگ آج کے دن فیصلے لے رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی میں پرائم منسٹر تھے، لیکن 3 بار پرائم منسٹر تھے اپنے ملک کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات شاید یہ غصے میں کی ہے، ایسے فیز میں کی ہے اپنے سیاسی کریئر کے جس فیز میں وہ پشیمان ہے، وہ مصیبت میں ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے اس بات پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم کو میسنجر کو شوٹ نہیں کرنا چاہیے، میسج کو پڑھنا چاہیے دھیان سے۔
یہ تھے نئی دہلی سے تجزیہ کار ونود شرما۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیان پر جو رد عمل جاری ہے اس پر ہماری ساتھی شہناز عزیز اور اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹیں آپ نے سنی۔ نئی دہلی میں منعقدہ ایشیا میڈیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی معروف شخصیت منیزہ ہاشمی کو آخری لمحوں میں مقررین کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
وزارت اطلاعات و نشریات اور ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ فار براڈ کاسٹنگ ڈیولپمنٹ AIBD کے زیر اہتمام نئی دہلی میں منعقد ہونے والی دو روزہ 15ویں ایشیا میڈیا سربراہ کانفرنس ہفتے کے روز ختم ہو گئی۔ اس میں 200 غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی اور 54 مقررین نے مختلف امور پر اظہار خیال کیا، لیکن اس میں ایک بھی پاکستانی مقرر نہیں تھا۔ پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کی بیٹی اور پاکستان کی معروف ٹی وی اور میڈیا شخصیت منیزہ ہاشمی کو بحیثیت مقرر کانفرنس میں شرکت کرنی تھی، مگر آخری لمحوں میں مقررین کی فہرست سے ان کا نام غائب ہو گیا۔ وہ تین مقررین کے ساتھ جمعہ کے روز افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کرنے والی تھیں، لیکن حکومت نے جب مقررین کی حتمی فہرست جاری کی تو اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ رپورٹوں کے مطابق منتظمین نے اس سے مکمل طور پر لاعلمی ظاہر کی کہ منیزہ ہاشمی کا نام کیسے نکال دیا گیا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سیتانشو کارڈ نے ایک انگریزی اخبار دی ہندو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ حکومت کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں رپورٹ دیکھنے کے بعد AIBD سے وضاحت طلب کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حکومت کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق مقررین کی فہرست میں آخری لمحوں میں تبدیلی کی گئی۔ کانفرنس کے ایک معاون ادارے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نے بھی اس تبدیلی سے لاعلمی ظاہر کی۔ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر KG سریش نے کہا کہ ہم بھی میزبانوں میں شامل تھے اور کاموں کی تقسیم ہمارے اور AIBD کے مابین ہوئی تھی۔ ہم نے مقررین کے بارے میں مشورہ دیا تھا، لیکن حتمی فیصلے کا اختیار AIBD کے ہاتھوں میں تھا۔ پہلی بار بھارت نے اس کانفرنس کی میزبانی کی، تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے جب فیض احمد فیض کی بیٹیوں منیزہ اور سلیمہ ہاشمی کے ساتھ بھارت میں ایسا سلوک ہوا ہے۔ اسی سال فروری میں لکھنؤ میں 11 فروری کو منعقد ہونے والے فیض کے جشن پیدائش میں دونوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور جشن فیض کے منتظم DP ترپاٹھی نے بتایا کہ صرف سلیمہ ہاشمی کو ویزا دیا گیا اور وہ بھی پروگرام سے صرف 2 روز قبل، لہٰذا ان کا آنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ فیض احمد فیض کے ورثا کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں کیا جاتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغان مددداروں نے بتایا ہے کہ خودکش بم حملہ آوروں سمیت مسلح افراد نے مشرقی ننگرہار صوبے میں اتوار کے روز ایک حکومتی عمارت پر دھاوا بول دیا، جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے۔ حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں جاری یہ حملہ ایک خودکش کار بم حملے سے شروع ہوا، جو خزانے کے صوبائی ڈائریکٹریٹ کے داخلی دروازے پر کیا گیا۔ عطا اللہ خوگیانی نے بتایا کہ طاقتور خودکش بم دھماکے نے متعدد افراد کو عمارت کے اندر حملے کے لیے داخل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ خوگیانی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر حملہ آوروں کو گھیر لیا ہے اور عمارت سے انہیں نکالنے کا کام جاری ہے۔ ہسپتال کے حکام نے بتایا کہ مرنے والوں میں شہری اور پولیس اہلکار شامل ہیں، کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ فرانس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز وسطی پیرس میں چاقو کا مہلک حملے کرنے والا شخص فرانسیسی شہری ہے، جو مسلمان اکثریت والی روسی جمہوریہ چیچنیا میں 1997 میں پیدا ہوا تھا۔ وہ مشتبہ شدت پسند والی فہرست میں شامل تھا جس کی نگرانی کی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ فرانس کی پولیس نے اس کے والدین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ حملہ آور کا نام ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ حملہ آور نے 5 افراد کو چاقو مارے، جن میں سے ایک زخمی 29 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ وزیر داخلہ کولم کا کہنا تھا کہ باقی 4 افراد خطرے سے باہر ہیں۔ شدت پسند گروپ داعش کا کہنا ہے کہ وہ حملے کا ذمہ دار ہے اور حملہ آور کو اپنا سپاہی کہتا ہے۔ حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ اس بارے میں لیزا برائن نے یہ تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، سنتے ہیں مبشر علی زیدی سے۔
پیرس میں ایک عینی شاہد جوناتھن بتا رہا ہے کہ گزشتہ روز کیسے ایک شخص سڑک پر چاقو لے کر آیا اور لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگے تو وہ ان کے پیچھے دوڑا۔ پولیس چند منٹ میں وہاں پہنچ گئی اور اس نے فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق اس کا نام خمزد آسیموف تھا और वो 1997 में चेचनिया में पैदा हुआ था। फ्रांसीसी पुलिस उसके वालदैन से पूछगछ कर रही है। वजीर दाखिला जेरेड कोलम ने इतवार को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमले में एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हुए, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। एक बार फिर आज रात फ्रांस को निशाना बनाया गया। एक 29 साल नौजवान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। मैं उसकी याद में उसे सलाम पेश करना चाहता हूँ। एक बार फिर फ्रांस के नौजवानों को निशाना बनाया गया है। ये थे फ्रांसीसी वजीर दाखिला के अल्फाज। उन्होंने पेरिस के जॉर्जिस पोम्पिडो हॉस्पिटल में एक जख्मी की अयादत की। ये वाकया लूव म्यूजियम और मरकजी ओपेरा हाउस के दरमियान पेश आया। उसके बाद पुलिस और हंगामी इमदाद फराहम करने वाले इदारों ने वो मकाम आवाम के लिए बंद कर दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि फ्रांस आज़ादी के दुश्मनों को एक इंच आगे नहीं बढ़ने देगा। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हमलावर को अपना सिपाही करार दिया है। पेरिस में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान कई हमले हो चुके हैं और शहर की इंतजामिया हाई अलर्ट है। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इंडोनेशिया की पुलिस ने बताया है कि इतवार के रोज 3 गिरजाघरों पर खुदकुश हमलों का जिम्मेदार एक खानदान था जिसमें 9 उम्र अफराद और बच्चे शामिल थे। सुराबाया शहर में होने वाले इन हमलों में कम से कम 11 अफराद हलाक और 41 जख्मी हो गए। मुल्क के दूसरे बड़े शहर में इन धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ग्रुप ने कबूल की है। इंडोनेशिया की कौमी पुलिस के सरबराह का कहना है कि खुदकुश बम हमलावरों में माँ, बाप, 9 और 12 साल की 2 बेटियां और 2 कम उम्र बेटे शामिल हैं। पुलिस चीफ कानोयान का कहना था कि इस खानदान का ताल्लुक दाइश के मुतासिर ग्रुप जमात अंशारुद्दौला से था। मजीद तफसीलात के साथ कमर अब्बास जाफरी।
इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर मवासलात ने कहा कि जमीय अंशारुद्दौला या JED ने उसकी कुछ अरसे से मनसूबा बंदी की थी, ताहम अभी तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। जजीरा जावा के शहर सुराबाया में इन धमाकों में कम से कम 10 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। पुलिस ने सुराबाया के एक चर्च में एक बम को नाकारा बनाया जो फट नहीं सका था। इब्तदाई रिपोर्टों में कहा गया है कि धमाके खुदकुश हमलावरों ने किए थे, लेकिन पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है। मशरकी जावा सूबे की पुलिस के तर्जुमान फ्रांस बारोंग मैनगिरा ने कहा,
di TKP sendiri perkembangannya belum masih ada mayat yang belum
dikit। तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। वहाँ अब भी लाशें मौजूद हैं जिनकी शिनाख्त के लिए हमें उन्हें वहाँ से निकालना है। पुलिस ने सुराबाया में तमाम चर्चों को आर्थिक तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में चर्चों ने अपनी सुबह की इबादतों को मनसूख कर दिया है। सुराबाया के वाकये के बाद शहर में पुलिस इंतहाई चौकन्ना है। भारी मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क इंडोनेशिया में ये हमले उसके चंद ही रोज बाद हुए जब पुलिस ने जकार्ता के नजदीक एक नजरबंदी सेंटर में बलवे और लोगों को यरगमाल बनाए जाने के वाकयात को खत्म किया जिसमें 6 अफसर और 1 कैदी मारे गए थे। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
अमरीकी रियासत हवाई के बड़े जजीरे में हफ्ते के रोज कलायोवा आतिशफिशां के बाइस जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और मकामी अहदेदारों ने रहायशियों पर जोर दिया है कि वो फौरी ऐलान पर इलाका खाली करने के लिए तैयार रहें। अमरीकी अर्जियाती सर्वे ने बड़े जजीरे के मशरकी साहली इलाके के नज़दीक 2 दर्जन से ज्यादा जलजले के झटके हफ्ते के रोज महसूस किए। उनकी ताकत और शिद्दत 2 और 3 थी और ये इतने शदीद नहीं थे कि नुकसान पहुंचा सकें। आतिशफिशां के नज़दीक ज़मीन के अंदर पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा शिगाफ पड़ गए हैं जिनसे उगलने वाले लावे ने कम से कम 27 मकान तबाह कर दिए हैं। 2000 के करीब अफराद नकल मकानी कर गए हैं। सैकड़ों मकीन बिजली के बगैर हैं क्योंकि 50 से ज़्यादा बिजली के खंभे तबाह हो गए हैं। जुमे के रोज़ सदर ट्रंप ने आतिशफिशां से मुतासर इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Tonight I ordered great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूँ खालिद हमीद। बलूचिस्तान की हुकूमत और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजरीन UNHCR के दरमियान गुर्दे के अमराज के 14,000 मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुआहदा तय पा गया है। क्वेटा से रिपोर्ट भेजी है सत्तार काकड़ ने।
पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में एक मोहलिक सड़क हादसे में मुलविस अमरीकी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने की इजाज़त ना दिए जाने से दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद सिफारती तनाव में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी हुकाम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इस बात की तस्दीक की कि अमरीकी दिफाई अताशी कर्नल जोसेफ इमैनुअल हॉल हफ्ते को इस्लामाबाद के फिजाई अड्डे से एक खसूसी अमरीकी तैयारे के जरिए परवास करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। हुकाम के बकौल अमरीकी सिफारतकार के हमरा सिफारतखाने के मुतअद्दिद कारकुनान नूर खान एयरबेस आए थे, जहां इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें मुत्तला किया कि हॉल के खिलाफ मुकदमे की वजह से हुकूमत ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट कर रखा है। इसके बाद अफगानिस्तान से आया हुआ अमरीकी फौजी तैयारा सिफारतकार को लिए बगैर ही वापस रवाना हो गया। अमरीकी सिफारतखाने ने इस बारे में रद्दअमल देने से गुरेज किया है। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हुए इस अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिससे एक नौजवान हलाक और एक जख्मी हो गया था। ये गाड़ी उस वक्त जोसेफ इमैनुअल हॉल चला रहे थे। सिफारती इस्तिस्ना की वजह से उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अदालत ने उनके मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे रखा है। हॉल को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त ना दिए जाने का मामला एक ऐसे वक्त पेश आया है जब एक रोज़ कबल ही इस्लामाबाद ने अमरीकी सिफारतकारों पर बाज सफरी खतगने लगाते हुए वो सहूलियात भी वापस ले ली थी जो इंसदाद दहशतगर्दी में शराकतदार के तौर पर दे रखी थी। ये इकदाम अमरीका की तरफ से पाकिस्तानी सिफारतकारों पर 40 किलोमीटर से जायद फासले तक सफर करने की पेशगी इजाजत लेने के फैसले के जवाब में किया गया था। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
माजरा चाहते हैं, ये इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट थी जो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने के एक अफसर को मुल्क छोड़ने की एक बार फिर इजाजत नहीं दी, जबकि उनको पाकिस्तान से लाने के लिए खसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा था। और अब हम आपको सुनवाएंगे क्वेटा से सत्तार काकड़ की वो रिपोर्ट जिसका हमने ऐलान किया था कि बलूचिस्तान की हुकूमत और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजरीन के दरमियान गुर्दे के अमराज के 14,000 मरीजों को मुफ्त तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए माहदा तय पा गया है।
बलूचिस्तान की हुकूमत और अक़वामे मुत्तहिदा के अदारा बराए मुहाजरीन UNHCR के दरमियान गुर्दे के अमराज के 14,000 मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए मुआहदा तय पा गया है। बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर करीम जरकून ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़श्ता 2 साल से अदारे में गुर्दे के इलाज के लिए आने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन मरीजों में 40% अफगान महाजरीन होते हैं। चूँकि बलूचिस्तान की हुकूमत के वसाइल बहुत महदूद हैं, इसलिए UNHCR से इस बारे में मदद करने की दरख्वास्त की गई थी।
एक डायलिसिस पे तकरीबन 5,000 रुपए खर्चा होता है, और इसी तरह सर्जरी पे कम से कम 15,000 रुपए खर्च होते हैं, जिसमें 40% जो है मरीज रिफ्यूजीज होते हैं जो लाखों रुपए के बनते हैं 24 घंटे में। फिर अस्पताल में वो दाखिल होते हैं, फिर उनको दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इतना बड़ा जो बर्डन है तो शायद वो बर्दाश्त ना कर सके, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे आएं, कम से कम ये आप जो रिफ्यूजीज हैं उनका खर्चा आप बर्दाश्त करें।
बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी को 2 साल पहले माहिरीन अमराज गुर्दा के हवाले किया गया था। अदारे में गुर्दे की पैवंदकारी के साथ रोजाना 120 मरीजों के डायलिसिस भी किए जाते हैं। सूबे में इस सेंटर को पहल बनाने से पहले बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के मरीज कराची और लाहौर जाकर डायलिसिस करवाते थे, जिस पर डॉक्टरों के बकौल लाखों रुपए के अखराजात आते थे। अब सूबे के 4 अजला तुर्बत, जोब, खुजदार और लोरलाई में इसके ज़ेली अदारे कायम किए जा चुके हैं, ताहम वहाँ सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर जरकू ने बैन अल-अक़वामी खैराती अदारों से अपील की कि बलूचिस्तान में गुर्दे के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र अदारे को माली मुआवनत की सख्त ज़रूरत है, لہذا خیراتی ادارے اس اسپتال اور اس کی ذیلی شاخوں کے لیے جدید مشینری فراہم کرنے میں مدد کریں تاکہ اس غریب صوبے کے لوگوں کو یہ مفت طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اس مرکز میں روزانہ 800 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، جن میں 50% مریضوں کا تعلق پڑوسی ممالک افغانستان اور باسکا ایران سے ہوتا ہے، جبکہ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے ساتھ سندھ کے لوگ بھی اس مرکز سے استفادہ کرنے آتے ہیں، اور ادارہ تمام مریضوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات مفت فراہم کر رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک سیاحتی مقام وادی نیلم پر فیصل آباد سے آئے ہوئے طلباء ایک پل ٹوٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس المناک حادثے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی مقام وادی نیلم میں پل ٹوٹنے سے 30 سیاح نالے میں ڈوب گئے۔ حادثہ اتوار کے روز اس وقت پیش آیا جب فیصلہ آباد سے وادی نیلم کی سیر کو آنے والے ایک نجی تعلیمی ادارے کے طلبہ نالے پر نصب ایک پل پر جمع ہو کر فوٹو بنوا رہے تھے۔ حکام کے مطابق مقامی آبادی کی آمدرفت کے لیے نصب کیا گیا پل زیادہ وزن پڑنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے طلبہ نالے میں بہہ گئے۔ حکام کے مطابق ڈوبنے والوں میں سے 14 کو زندہ بچا لیا گیا اور 4 کی لاشیں برآمد کی گئی، جبکہ 11 کی تلاش جاری ہے۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ سیاحت کے ناظم اعلیٰ جاوید ایوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ہاں، یہ پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا یہ پل بنا ہوا تھا جو فال اس کے ساتھ ہی تھا، تو یہ گاڑیوں جو ہوتے وہاں پہ تین کوسٹریں جو تھی مختلف جو ٹورسٹ گروپ جو تھے ان کے، وہ بڑا بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ ہے، لیکن کم سے کم آئندہ کی روک تھام کے لیے تو کوئی اس کا وہ کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب وہ یگسٹرس اور جو ان کے ساتھ بیسکلی جو ذمہ داری پہلے تو ان کی آ جاتی ہے، جو کیئر جو ساتھ آبویسلی جو ٹور آپریٹرز تھے یا جو ٹیچرز تھے۔
واضح رہے کہ پاکستانی کشمیر کی وادی نیلم گھنے جنگلات سے ڈھکے پہاڑوں، جھیلوں، ندی نالوں اور کنٹرول لائن پر واقع ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں سیاح اس کی سیر کو آتے ہیں، اور حفاظتی انتظامات ناکافی ہونے کی وجہ سے حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد۔
پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے 70 علماء نے مغربی جاوا کے شہر بوگور میں انڈونیشیا کے صدارتی محل میں ہونے والی ایک کانفرنس میں جمعے کے روز ایک اجتماعی فتویٰ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے پروگرام جہاں رنگ کی میزبان مہجت جیلانی سے بات کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فتوے اس سے قبل بھی جاری ہوتے رہے ہیں، تاہم اس بار اس کانفرنس میں جاری ہونے والے فتوے کی اہمیت مختلف ہے، کیونکہ اس سے قیام امن کے سلسلے میں افغان حکومت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، رانا اطہر جاوید اور ڈاکٹر حسین یاسا کے تجزیے پر مبنی رپورٹ۔ مہجت جیلانی کی زبانی۔
انڈونیشیا میں پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے مسلمان علماء کی کانفرنس جمعے کے روز بوگور مغربی جاوا میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد افغانستان میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے رابطہ کاری کرنا اور لایا عمل طے کرنا تھا۔ انڈونیشیا کے 17، افغانستان کے 19 اور پاکستان کے 17 علماء نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں جن کلیدی نکات پر غور کیا گیا ان میں مسلمانوں پر زور دیا گیا کہ وہ امن، رحم اور محبت کو فروغ دیں، تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو ترک کر دیا جائے، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنے تنازعات دور کرنے کے عمل کو بحال کیا جائے، اور علماء کی طرف سے امن کی تجاویز کی حمایت بھی ہو۔ ڈاکٹر حسین جیسا، آپ اسے آغاز کرتے ہیں، ان علماء نے تشدد اور حملوں کے خلاف فتویٰ تو جاری کر دیا، لیکن ایسے فتوے تو پہلے بھی سامنے آتے تھے، اس مرتبہ نئی بات کیا ہے؟
اس مرتبہ میرے خیال سے صرف ایک نئی بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو قرارداد کا جو ٹون ہے وہ پرو اشرف غنی دکھائی دیتا ہے۔ علماء کرام میں جو کہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے پہلے، لیکن وہ جو ہے اس مرتبہ تھوڑا سا ٹون یہ ہے کہ انہوں نے بیک زبان وائلنس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ٹیررزم کا کسی بھی قوم، مذہب، تمدن یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں ہر لحاظ سے جو ہے محکوم ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کو جو افغان حکومت کی طرف سے جو یہ اقدام کیا گیا، انیشیٹو لیا گیا ہے پیس پروسیس کا، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تو چونکہ میرے خیال سے یہ جو انڈونیشیا کے جو حکام ہیں انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ طالبان کو بھی اس مذاکرات میں لایا جائے, تو ان طالبان میں یہ امپریشن پیدا ہوا تھا کہ یہ گویا ایک فریب ہے اور امریکی حکام کی طرف سے شاید یہ کوئی ایک دوسرا پروجیکٹ ہے جو طالبان کو ان کے اصل مقاصد سے دور رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ان کا یہ امپریشن تھا, ورنہ کوئی نئی بات اس کے علاوہ کوئی دیکھنے میں نہیں آتا.
ڈاکٹر اسناد, آپ کے خیال میں یہ علماء کانفرنس کیا واقعتاً متحارب گروہوں کو ایک مثبت لائے عمل کا پیغام بھیجنے میں کامیاب رہے گی؟
اس میں بات یہ ہے کہ جو تو وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں, وہ تو وہاں کی جو صورتحال ہے زمینی, اس کو ہی وہ دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہ مذہب کے نام کے اوپر بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں, خاص طور پہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو خودکش بمبار ہیں اور سویلینس کو بھی مارتے ہیں اور انارکسٹ ہیں قسم کے, وہ انارکسٹ جو ہیں وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے جو بھی تشدد کے معاملات ہیں. اب جب علماء کی اب کانفرنس اس قسم کی ہوگی اور اس میں جو اعلانیہ آئے گا اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ مذہب جو انہوں نے کہا کل کہ انہوں کا یہ مذہب کے خلاف ہے, یہ اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح خودکش بمبار جو ہیں وہ استعمال کریں اور انسانوں کو ماریں اور قتل و غارت کریں, یہ اسلام کے خلاف ہے, تو وہ جو ان کا بیانیہ ہے یا جو وہ کہتے ہیں مذہب کا نام لے کے, اس کو کاؤنٹر کیا ہے انہوں نے, جو پہلے بھی ہوتا رہا, یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, اس سے پہلے یہاں کہا گیا, یہ بہت دفعہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ بار بار اس چیز کو مذہب کا نام لیتے ہیں تو اس لیے اس کو ری انفورس کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پھر بھی وہ جو مین یا تھیٹر ہے اس ساری ایکسٹریمزم کا, افغانستان کا, پاکستان کا, اسے ہٹ کے انڈونیشیا, جب انڈونیشیا وہ بلاتا ہے اور وہاں سے پریشر ایک پڑتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا اثر قدر زیادہ ہوگا, اور اس سے جو پیغام ہے کہ اصل اسلام وہ نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں, بلکہ اصل اسلام یہ ہے جو یہاں پہ ہم نے آپس میں بات چیت کی اور بحث کی اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے, تو میرا خیال ہے اس سے ایک مورل اور ایتھیکل جو پریشر ہے وہ بالکل یقیناً پڑتا ہے اور پڑا ہوگا.
رانا صاحب, آپ کے خیال میں علماء کا یہ فتویٰ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکے گا؟
اس طرح کے فتوے گائے بگائے آتے رہنے چاہیے, لیکن امپلیمنٹیشن میں علماء کا کردار جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے ان کی فردر ان کو اسسٹ کرنا چاہیے, فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اداروں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اور جب یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں یا جو ڈی بریفنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ کی, ان وہاں پہ ان کی موجودگی اور ان کو یہ بتانا کہ یہ کیوں اسلام کے خلاف ہے جو یہ سوسائڈ بامبرز ہیں اور یہ کیوں یہ اسلام کا نام بدنام کرنے کے مترادف ہے, اگر وہ ساتھ دیں انتہا پسندوں کا, مذہبی انتہا پسندوں کا.
ڈاکٹر یاس صاحب, کہ طالبان نے خبروں کے مطابق گزشتہ دو روز میں سرکاری فوج کے 65 سے زائد ارکان کو ہلاک کر دیا, فرا اور زابل صوبوں میں اپنی پیش رفت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, تو اس تناظر میں علماء کانفرنس کی کامیابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟
سو کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اکیڈمیکلی اور کلچرلی جو ہے وہ اس طالبان کے مفکورے سے وہ مقابلہ کرتے. اب یہ جو ہے یہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز ہیں یہ جو ہے آلموسٹ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے اس تناظر میں دیکھا جو اس کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ طالبان جو ہے خریدار نہیں ہے اس قسم کے سیمینار اور اس قسم کے فتور کے, ان کے پاس اپنے علماء ہیں, اپنے مفتیز ہیں جو کہ ان کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. میرے خیال سے اس کا کوئی آن گراؤنڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی اور راستے ہیں جس کو تلاش کرنا پڑے گا.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بھارتی فوج نے 15,000 کروڑ کے ایک پروجیکٹ کو منظور کیا ہے. اس رقم سے بھارت کی افواج کو جدید حربی آلات سے لیس کیا جائے گا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
فوج نے کئی برسوں کے تبادلہ خیال کے بعد 15,000 کروڑ روپے کے ایک پروجیکٹ کو حتمی شکل دے دی ہے, جس کے تحت اہم ہتھیاروں اور ٹینکوں کے لیے اندرون ملک گولہ بارود تیار کیا جائے گا, تاکہ درآمدات میں تاخیر اور گولہ بارود کے ذخیرے میں کمی پر قابو پایا جا سکے. حکومت کے ذرائع نے خبر رسائی ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس اہم پروجیکٹ میں 11 نجی کمپنیوں کو شامل کیا جائے گا. اس کی نگرانی فوج اور وزارت دفاع کے اعلیٰ اہلکار کریں گے. اس پروجیکٹ کا فوری مقصد تمام بڑے ہتھیاروں کے لیے گولہ بارود کا اتنا ذخیرہ کرنا ہے جو کہ 30 دنوں کی جنگ کے لیے کافی ہو, اور اس کا طویل مدتی مقصد درآمدات پر انحصار کو ختم کرنا ہے. ابتدا میں ایک مقررہ مدت کے اندر راکٹوں، فضائی دفاعی نظام، توپوں، پیدل جنگی گاڑیوں، گرینیڈ لانچرز اور دیگر ہتھیاروں کے لیے گولہ بارود تیار کیا جائے گا۔ پروجیکٹ کے نفاذ کے پہلے مرحلے کے نتیجے کی بنیاد پر پیداواری ہدف پر نظر ثانی کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قدم حکومت کی جانب سے ایک سنجیدہ کوشش ہے اور گزشتہ برسوں میں گولہ بارود کی قلت کے سلسلے میں ہونے والی تشویش کو ختم کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل بپن راوت خطے میں سیکورٹی خدشات کے پیش نظر ہتھیاروں اور گولہ بارود کے حصول کو تیز کرنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل سی اے جی نے پارلیمنٹ میں پیش کردہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 152 اقسام کے گولہ بارود میں سے صرف 61 اقسام کے گولہ بارود کا ذخیرہ ہے اور وہ بھی 10 دنوں کی جنگ میں ختم ہو جائے گا۔ سیکورٹی پروٹوکول کے تحت ایک ماہ تک کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے صوبے بلخ میں ایک نوجوان مصنف نے ملک کے بچوں میں بڑی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ اس کا نام اسد اللہ احتشام ہے۔ اس کا مشن بچوں کی پڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے واسطے کلاسیکی افغان نظم وغیرہ کو محفوظ بنانا ہے۔ گزشتہ 2 برس کے دوران وہ پہلے ہی 3,000 سے زیادہ کتابیں تقسیم کر چکے ہیں۔ میرویز بیزجان احتشام سے ان کے مشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے شمالی افغانستان گئے اور اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں قمر عباس جعفری سے۔
اسد اللہ احتشام خود بھی ایک مصنف اور ایک شاعر ہیں۔ وہ بچوں کی کتابیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے بلخ یونیورسٹی سے ادب میں گریجویشن کیا ہے اور ان کا مشن افغانستان میں ہر بچے کو ایک تحفہ دینا ہے، یعنی مطالعہ کرنے کے شوق کا تحفہ۔ چنانچہ وہ بچوں کو پرانی افغان کہانی اور نظموں کی کتابیں دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ
کتابوں شعر، ترانہ، قصہ و
ترانہ۔ These books include fairy tales, poems and nursery rhymes. I wanted to collect all authentic and classical tales so that we can prevent it from becoming history. It is being used less and less and most of these have positive messages that are specifically made for kids.
پریوں کی کہانیوں اور نظموں وغیرہ کی کتابیں شامل ہیں۔ میں تمام مستند اور کلاسیکی کہانیاں جمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم انہیں محض تاریخ کا حصہ بننے سے روک سکیں۔ ان کا استعمال کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ان میں سے زیادہ تر میں مثبت پیغامات ہیں اور خاص طور پر بچوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ احتشام چاہتے ہیں کہ تمام بچوں میں مطالعے کا وہی ذوق و شوق پیدا کیا جائے جو ان میں ہے۔ وہ 2 سال سے بچوں میں کتابیں تقسیم کر رہے ہیں اور پاور کرتے ہیں کہ ان کتابوں کی کہانیاں بچوں کے نشو و نما میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں
در حدود 3,000 جلد کتاب
برکو ہے۔ We have published and distributed around 3,000 books which have been used in school functions. We have also shipped some books to neighboring provinces, public and private schools, libraries and others.
سال قدیم بخاطر ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه ها و مکاتب دولتی خصوصی
ہم نے 3,000 کتابیں شائع تقسیم کی ہیں جو اسکولوں کی تقریبات میں استعمال ہوئیں۔ ہم نے کچھ کتابیں پڑوسی صوبوں، سرکاری اور نجی اسکولوں اور لائبریریوں وغیرہ کو بھی بھجوائی ہیں۔ یہ تھے اسد اللہ احتشام۔ بہت سے طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ کتابوں سے نئی چیزیں سیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ تیسری جماعت کے ہادی کا کہنا تھا مجھے پریوں کی کہانیوں کی کتاب دی گئی ہے تاکہ میں اسے پڑھ کر اس سے کچھ سیکھ سکوں۔ چوتھی جماعت کے اسد اللہ دانش کا کہنا تھا
Reading books is good. It will develop our brains.
کتابیں پڑھنا اچھا ہے، یہ ہمارے دماغ کو نشو و نما دیتا ہے، یہ اچھا ہے۔ اساتذہ بھی اس کوشش کو سراہتے ہیں۔ ایک استاد محمد اسماعیل کہتے ہیں
نہادینا ساختن فرهنگ مطالعه
encouraging kids to read and supporting the culture of reading specifically for our new generation is very beneficial. It can create a passion of reading among children and that can help them develop.
آشنا بسازه و یک شوق علاقه از اینا نسبت به مطالعه و درس خواندن و آگاهی از مسائل روز و جامعه بیدار بسازه۔
مطالعے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی اور مطالعے کے کلچر کی حمایت خاص طور سے ہماری نئی نسل کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ بچوں میں مطالعے کے لیے ایک جوش و جذبہ پیدا کر سکتی ہے جس سے ان کی نشو و نما میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ تھے ایک استاد۔ بلخ صوبے میں بہت سے بچوں کو کتب خانوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، جس کے سبب احتشام کا مشن اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
بھارت میں خواتین کو مساوی مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والوں میں 42% لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن صرف 24% کو ان کی قابلیت کے مطابق ملازمت ملتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ریتل جوشی کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
اس کورس میں شرکت کرنے والی خواتین صرف مینجمنٹ نہیں سیکھ رہی، انہیں وہ مہارت بھی فراہم کی جا رہی ہے جو سینئر سطح کے عہدے کے لیے ضروری ہے۔ نئی دلی میں ویڈیکا اسکالرز پروگرام کا آغاز 2015 میں ہوا تھا۔ اسے خواتین پروفیشنلز کی ضروریات اور سینئر پوزیشن کے تقاضوں کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔ اس ادارے کی ڈین انورادھا داس ماتھر نے اس بارے میں بتایا۔
لڑکیوں کی اسٹرینتھس ہیں، ایمپتھی ہے، کولیبوریٹو کام ہے، ابھی ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ ہمارے پروگرام میں اس طرح کے ماڈیولز ہیں جہاں لڑکیاں اپنی اسٹرینتھس ڈسکور کر پائیں۔
یہ تھیں انورادھا داس ماتھر۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد کے ڈائریکٹر ایرل ڈی سوزا کہتے ہیں،
ان دیئر ڈیلی لائف دے اینی وے انٹریکٹنگ ود مین، اٹس جسٹ ان دی کلاس روم۔
وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہرحال مردوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، یہ صرف کلاس روم ہے جہاں وہ الگ تھلگ ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اس رابطے کا ان کی زندگی میں کیا مطلب ہے۔ یہ تھے ایرل ڈی سوزا کے الفاظ۔ 18 ماہ کے اس پروگرام میں خواتین کے نقطہ نظر سے مینجمنٹ کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ لبرل آرٹس اور جینڈر اسٹڈیز کورس کا اہم حصہ ہیں۔ پروگرام کی وزٹنگ فیکلٹی میں شامل اروشی بوتالیا کہتی ہیں،
رہن سہن، لائیولی ہوڈز، ریسورسز، جو ہنسا کا سامنا وہ کرتی ہے، تو آپ جب کام کی دنیا میں جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا حل نہیں نکالا جا سکتا تو آپ چاہے اچھی تنخواہ کما رہی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔
یہ تھیں اروشی بوتالیا۔ سمرن جیت کور طالبہ ہیں، انہوں نے اپنا تجربہ یوں بیان کیا۔ یہاں خاتون کی حیثیت سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ احساس دلایا جاتا ہے۔ جب آپ کام کے مقام پر واپس جاتی ہیں تو لوگوں کو یہ تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کیا سیکھ کر آئی ہیں۔ یہ تھے سمرن جیت کور کے الفاظ۔ ایک اور طالبہ رونیتا سہا نے کہا،
رلاٹ سب کا آپ کے جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ براڈن کر دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کو آپ ایک بزنس اینگل سے صرف نہیں سوچتے ہیں۔
باقاعدہ انٹرنشپ کے بجائے کورس میں ایک انوکھا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ شیڈو چیف ایگزیکٹو آفیسر پروگرام کے تحت طالبات کو 1 ماہ تک کسی کمپنی کی خاتون سربراہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ آئیڈیا امریکی وزیر خارجہ اور فارچون میگزین کے ایمرجنگ ویمن لیڈرز پروگرام سے متاثر ہے۔ انورادھا داس ماتھر اس بارے میں کہتی ہیں،
اس پروگرام میں جانے کے بعد میرا سارا نظریہ بدل گیا کہ لڑکیوں کو نوکری کے شیتر میں کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، واٹ وڈ ہیلپ دیم۔
عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق بزنس کرنے والی خواتین دوسری خواتین کے لیے کام کے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہیں۔ چنانچہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کورس بھارت میں بزنس کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافے کے لیے مؤثر قدم ثابت ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب جبکہ امریکی کاشتکار اس سال کی فصل کی کاشت کے لیے اپنے کھیتوں کا رخ کر رہے ہیں، انہیں چین کی جانب سے ان کی کچھ فصلوں پر محصولات کے نفاذ کی دھمکیوں سے پیدا ہونے والے نئے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ الینوائز سے وائس آف امریکہ کے کین فارباخ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
موریس الینوائز سے باہر، جہاں کاشتکار اسکاٹ ہالپن کا خاندان مکئی اور سویابین کاشت کر رہا ہے، بیج اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا ایک اور سال اس کے سامنے ہے۔
آلات
مہنگے ہیں، زمین مہنگی ہے، اور فصل کاشت کرنے پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کاشتکار اسکاٹ ہالپن کے۔ اور امریکی سویابین پر چینی محصولات کی دھمکی، جو امریکہ کی جانب سے چینی المونیم اور اسٹیل پر زیر التوا محصولات کا ایک جوابی اقدام ہے، ہالپن کو آخر کار مزید مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین میں، جو سویابین کا دنیا کا سب سے بڑا خریدار ہے، وہاں خریداروں نے محصولات کے نفاذ سے پہلے ہی امریکی رسدوں کی خریداری بند کر دی ہے، جبکہ ہالپن کہتے ہیں کہ ان کے لیے سویابین ایک اہم فصل ہے اور اس سے انہیں ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ تاہم پرائز فیوچر گروپ کے مارکیٹ کے امور سے متعلق سینئر تجزیہ کار فل فلن کہتے ہیں کہ صورتحال غیر یقینی تو ہے لیکن ناقابل برداشت نہیں ہے۔
Even though China is talking tough, they realize that they cannot get into a trade war with the United States.
تاہم انہیں یہ احساس ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا جتنا کہ ہمیں ہوگا۔ امریکی محکمہ زراعت کے مطابق چین سویابین کی کل برآمدات کا 63% درآمد کرتا ہے، اور وہ امریکی اناج کی مصنوعات کے لیے دوسری سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ ہے۔ اسکاٹ ہالپن کہتے ہیں کہ انہیں بڑے منظرنامے اور جائز تجارت کی ضرورت کا ادراک ہے، لیکن کاشتکاروں کو سخت اقتصادی حالات میں کچھ سیکیورٹی درکار ہے۔ اگر چین ہماری سویابین نہیں خریدتا تو کوئی اور ایسا ہونا چاہیے جو ہماری سویابین خریدے، کہ اگر غیر یقینی صورتحال ختم نہیں ہوتی تو ان کا خاندان اس سال کے آخر میں کاشت کے اپنے منصوبوں کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ قیمتیں اور منڈیاں کاشتکاری کے منصوبوں پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی دفتر خارجہ کی اپریل کے آخر میں جاری کی گئی انسانی حقوق کی رپورٹ کے مطابق روس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سن 2017 میں سنگین مسئلہ بنی رہیں۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر وزیر خارجہ کی قائم مقام ذمہ داریاں انجام دینے والے جان سلیوان نے کہا کہ روسی حکومت نے مخالفین اور سول سوسائٹی کو کچلنے کا وتیرہ جاری رکھا، حتیٰ کہ اس کی فوج ہمسایہ ملکوں میں گھس گئی اور مغربی اقوام کی خود مختاری کو پامال کیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیوں میں چیچنیا میں ماورائے عدالت قتل، گمشدگیاں اور 100 ہم جنس پرست افراد پر ہجوم کے تشدد کی اطلاعات شامل ہیں۔ چیچنیا کے علاوہ باقی ملک میں پولیس اور جیل حکام کی جانب سے منصوبہ بندی کے تحت تشدد کی اطلاعات ہیں، جس کا نتیجہ کبھی کبھی قیدی کی موت کی صورت میں نکلتا ہے یا قیدی ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیلوں کی حالت ازار سخت خراب اور قیدیوں کی زندگی کے لیے خطرات ہیں۔ حکومت تشدد کرنے والے حکام پر مقدمہ چلانے یا انہیں سزا دینے کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہی، جس سے انہیں کھل کھیلنے کی آزادی ملی۔ عدلیہ کو آزادی حاصل نہیں ہے، انتظامیہ سیاسی وجوہات پر لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، ان پر مقدمے چلاتی ہے۔ سیاسی قیدیوں پر اکثر دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی اور غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ حکومت اظہار کی آزادی کو سختی سے روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی ہے، جن میں پرامن مخالفین پر انسداد دہشت گردی اور دوسرے مبہم قوانین کے تحت مقدمے، صحافیوں اور بلاگرز پر تشدد کرنے والوں کو کھلی چھٹی دینا، آزاد میڈیا اداروں پر مالی اور ادارتی دباؤ، انٹرنیٹ کے مواد کی چھان بین اور روک تھام، اور انٹرنیٹ پر اظہار کو متاثر کرنے کے لیے سائبر حملے شامل ہیں۔ پرامن مظاہرے کے حق اور تنظیمی سرگرمیوں کی آزادی بھی سخت پابندیوں کی زد میں رہی، جن میں خاص طور پر عوامی مظاہروں سے متعلق قانون کے نفاذ اور سول سوسائٹی کی تنظیموں پر غیر ملکی ایجنٹ اور ناپسندیدہ غیر ملکی تنظیم ہونے کے الزامات شامل ہیں۔ حکومت نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے منظم ہونے، ان کے رہنماؤں کے بطور انتخابی امیدوار رجسٹر ہونے، میڈیا تک رسائی اور انتخابی مہم چلانے کی صلاحیت کو محدود کیا، جس کی وجہ سے آزاد اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد متاثر ہوا۔ اس کے علاوہ روسی حکومت ہمسائے یوکرین کی سرزمین پر انسانی حقوق کی پامالی کے کئی واقعات کی ذمہ دار تھی۔ روس کے زیر قبضہ علاقے کریمیا میں قابض حکام نے مخالفین کو کچلنے کی کثیر الجہتی حکمت عملی اختیار کی اور مخالفین پر سیاسی مقدمات قائم کیے گئے۔ روس کی حمایت یافتہ فورسز نے یوکرین کے علاوہ ڈونباس میں بھی بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کو پامال کیا، جن میں جبری گمشدگیاں اور تشدد شامل ہے۔ مسٹر سولیوان نے کہا کہ ہم ایک بار پھر روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ یوکرین کے جزیرہ نما کریمیا کا ظالمانہ قبضہ ختم کرے، یوکرین کے علاقے ڈونباس میں روسی افواج کی قیادت میں ظلم روکے اور چیچنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پامالی کا سلسلہ بند کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں سترات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر جان ٹرائیڈن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کریں گے اسد حسن، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔